لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أصحب الله أنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات الله عليه وسلم قرآن مجید کی سورہ حجرات کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ قرآن نے آ کر انسانی فضیلتوں کا اصلی معیار بیان کیا اور باطل معیاروں کو ختم کیا، باطل معیاروں کو توڑا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اپنی زندگی میں آپ کی زندگی کا ایک عظیم ترین کارنامہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے آ کر اپنی رسالت سے پہلے کی عملی زندگی میں اور رسالت کے بعد وسیع پیمانے پر عملی زندگی میں ایک عظیم کارنامہ یہ انجام دیتے رہے کہ جتنے بھی باطل معیار بنائے ہوئے تھے ان سارے معیاروں کو توڑ کر پیش کیا لوگوں کے سامنے، تمام باطل معیار، اور انسانی معاشرے کو آ کر صحیح معیاروں سے آشنا کیا۔ یہ بشریت کی ناقدردانی ہے، خود امت مسلمہ نے قدر نہیں کی کہ وہ سلسلہ جو رسول اللہ نے شروع کیا تھا اگر وہ سلسلہ باقی رہتا اور اس کو صحیح طریقے سے سنبھالا جاتا اور بیچ میں وہ رکاوٹیں لا کر نہ ڈالی گئی ہوتیں جو رسول اللہ کے بعد پیش آئیں اور جو بنی امیہ تک جا کر پہنچیں، تو انسانیت کو رسول اللہ کی تعلیمات سے بہت خیر ملی تھی، اس سے کہیں زیادہ خیر ملتی، اور وہ درد اور وہ تکلیف اور وہ رنج آج جو بشریت کو اٹھانا پڑ رہا ہے وہ اٹھانا نہیں پڑتا۔ ایک صحیح انسانی معاشرے کو بافضیلت انسانوں کی ضرورت ہے جو صحیح معیاروں پر زندگی گزار رہے ہوں، صحیح اصولوں پر زندگی گزار رہے ہوں۔ انبیاء کے آنے کا بھی اصلی مقصد یہی تھا، اور بافضیلت انسانوں کے لیے، یعنی بافضیلت معاشرے کے لیے بافضیلت انسان چاہیے، بافضیلت انسانوں کے لیے ان کو فضیلتوں کا راستہ طے کرنے کے لیے معیار چاہیے، معیار کے ساتھ ساتھ نمونے چاہیے۔ ہم انہی نمونوں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ان نمونوں میں ایک ذات جو انسانی معاشرے کے لیے ہمیشہ ایک نمونہ ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. جہاں پر انسانی فضیلتیں اس قدر آ کر جمع ہوئی ہیں کہ بعض لوگ انسان کو دیکھنے والے کو جو تھوڑا سا در کر پایا ہے, جو تھوڑا سا سمجھ پایا ہے, وہ حیرت میں ہے, تعجب میں ہے امیر المومنین کی زندگی کی فضیلتوں کو دیکھ کر. کہ البتہ عرض کیا گیا کہ وہ ساری فضیلتوں کا سرچشمہ جا کر پروردگار کی صفات سے ملتا ہے کہ پروردگار یہ فضیلتیں عطا کرتا ہے, یہ صفات عطا کرتا ہے. جس قدر انسان اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتا چلا جائے پروردگار کی طرف سے عطا ہوتی چلی جاتی ہے, جس طرح اللہ نے رسول اللہ کو عطا کیا تھا اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور وہ جو رابطہ تھا جو رسول اللہ سے, اس رابطے کی بنیاد پر اور وہ خاص تربیت رسول اللہ کے سائے میں جو ہوئی اور الہی تربیت جو ہوئی, جس کا نتیجہ ایک ایسا عظیم انسان بن کر تاریخ کے سامنے آیا, ایک ایسا عظیم انسان کہ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد اگرچہ وہ تمام فضیلتیں نہیں درک پائے کر پائے ہیں, لیکن جتنی فضیلتیں انسان سمجھ پایا ہے حیرت و شفدر میں ہے, پریشان انسان سوچ میں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. بعض مورخین اور بعض مصنفین جنہوں نے آ کر کتابیں لکھیں امیر المومنین پر, امیر المومنین کی کتاب پر, ابن ابی الحدید کو اس بات پر بہت تعجب ہے اور آ کر اس کو باقاعدہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ابن ابی الحدید کی کتاب جو نہج البلاغہ کے شرح میں انہوں نے تقریباً 10 جلد کی کتاب لکھی, اور نہج البلاغہ کی ایک اہم شرح ابھی بھی جانی جاتی ہے, پہلے بھی تھی اور ابھی بہت ساری شرحیں آنے کے باوجود بھی وہ ایک اہم کتاب جانی جاتی ہے, اور یہ اہل سنت کے عالم ہیں. اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ جن کے اندر متضاد فضائل تھے. یعنی عام طور سے انسانوں میں ایک پہلو فضیلت کا ہوتا ہے, وہ ایک پہلو فضیلت کا ہی انسان کو تعجب میں ڈال دیتا ہے, حیرت میں ڈالتا ہے, اور اسی ایک پہلو کو دیکھ کر لوگ اس قدر کبھی کبھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ بعض معاشروں میں, جیسے جن معاشروں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ایک پہلو انسان کی خوبیوں کو دیکھ کر انسان کے سامنے سجدہ کرتے نظر آتے ہیں, اس کو خدا ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان کی کمیوں میں سے البتہ ہے. ابن ابی الحدید آ کر بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی ذات میں متضاد پہلو, متضاد یعنی ایسے صفات, ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. متضاد کے لیے آپ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اپوزٹ. جی ہاں, اپوزٹ سے اچھا بھی ایک لفظ ہے اپوزٹ. صفات جو پائی جاتی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں جو عام طور سے نہیں ہوتی. پھر مثال بھی دیتے ہیں, مثلا ایک انسان اگر بہت بڑا شجاع انسان ہے, بہت بہادر انسان ہے, تو اس کے نفسیات, اس کی سوچ, اس کا پورا نظام فکر, اس کا پورا فکری سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایک بہت بڑے بہادر انسان جو میدان جنگ میں جب آتا ہے تو بڑے سے بڑے سورما اس کے سامنے نہیں ٹک پاتے, اس کی تلوار کے سامنے آ کر ڈرتے ہیں. ایک ایسے انسان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اتنا نرم دل ہو, یعنی میدان جنگ میں اتنا سخت, اتنا محکم, اتنا مضبوط, اس کا ہاتھ اگر تلوار کے ساتھ چل رہا ہو اتنا مضبوط کہ وہ کبھی ہاتھ رکنے والا نہ ہو, ارادے مضبوط ہوں, عمل مضبوط ہو, فیصلے مضبوط ہوں. جو میدان جنگ میں 23 سال کی عمر سے لے کے 63 سال تک امیر المومنین کی زندگی میں جو دیکھا گیا, جنگ بدر اور جنگ بدر سے لے کر کے جنگ صفین اور نہروان تک, یہ 23 سال سے لے کر کے 63 سال کی 40 سالہ زندگی میں جہاں اتنی شجاعت, اتنی طاقت, اتنی قدرت دیکھی گئی, اتنے قوی انسان, اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اس قدر نرم ہو, اس قدر لطیف ہو, اس کے اندر اتنی روح میں لطافت پائی جاتی ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں آتا تو اس قدر گریا کرتا ہے, اس قدر روتا ہے کہ روتے روتے گریا کرتے کرتے غش کھا کر زمین پہ گر جاتا ہے. یعنی اہم نقطہ بیان کیا ہے ابن ابی الحدید کا, یہ نقطہ ہے ان کی تعجب بھی اہم ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان, چونکہ پورا نظام انسان کے نظام فکر انسان کے تبدیل ہو جاتا ہے, جب ایک صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اسی طرف وہی سوچ ہوتی ہے, وہی فکر ہوتی ہے, وہی ہم و غم ہوتا ہے, اسی میں سارا ذہن لگا ہوتا ہے. پھر دوسرے پہلو کی طرف جو متضاد نہ بھی ہوں, اپوزٹ نہ بھی ہوں, اس کی طرف جانا بعض وقت مشکل ہوتا ہے. دوسرے اس سے ملتے جلتے صفات نہیں نظر آتے, لیکن بالکل متضاد صفات کی طرف جانا یہ انسان کے لیے انسان نہیں سوچ پاتا. ابن ابی الحدیث جیسا انسان نہیں سوچ پا رہا کہ کیسے امیر المومنین یہ متضاد صفات. پھر وہ ایک انسان جو اس قدر میدان جنگ کا انسان ہو, پھر دوسری طرف دعا اور عبادت کے انسان ہو, جو عبادتیں کرتا ہو, جس کی عبادتوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب امام سید سجاد سے امام محمد باقر علیہ السلام نے سوال کیا کہ بابا جان آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں, آپ کی اس راتیں راتیں اس طرح عبادت کرنا, تو فرمایا کہ اے میرے لال تم میری عبادتوں کیا کہتے ہو, میرے جد کی عبادتیں اس سے کہیں زیادہ تھیں. یعنی امام زین العابدین اور امام سید ساجدین یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کو اگر دیکھتے تو کیا کرتے. یعنی ایک انسان میدان جنگ کا اتنا شجاع, بہادر, قوی, سخت دل, محکم, مضبوط, وہ جب عبادتوں کے میدان میں آتا ہے تو یہ عبادت کی حالت ہوتی ہے. اتنا نرم, اتنا لطیف, اتنا نرم دل, گریا, اس قدر عبادتیں, اس قدر ساری ساری رات کھڑے ہونا پروردگار کی بارگاہ میں, ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنا, اور پھر وہی انسان, پھر ایسے انسان سے اس بات کی توقع نہیں ہوتی کہ جو اتنا عام طور سے جو توجہ کہ ایسا زاہد انسان ہے, ایسا عبادتیں کرنے والا انسان ہے, جب وہ ممبر پر جائے گا تو اس طرح گفتگو کر رہا ہوگا کہ جیسے سارا علم کا خزانہ نکلتا جا رہا ہے, حکمت اس کے ذات سے حکمت نکلتی جا رہی ہے. کہ جتنا انسان سمجھ پایا ہے, ورنہ وہ تمام حکمتوں کو کون سمجھ پائے گا. امیر المومنین کی حکمتوں کے امیر المومنین خود ہی فرماتے ہیں کہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر, میری ذات سے علم و حکمت و فضیلتوں کا سیلاب بہ رہا ہے. وہ سیلاب, اس سیلاب کو ہم لوگ تو نہیں دیکھ پائے, واقعی نہیں دیکھ پائے, اس سیلاب کے چند قطروں کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو تھوڑا فضیلتوں کا اپنی تمام ناتوانی کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کے چند فضائل کا ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ اس سیلاب کے چند قطروں کو جاننا اور آشنا ہونا, ورنہ واقعی سیلاب ہے. خود امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْر, کسی بھی فکر کی پرواز ہماری ذات تک نہیں پہنچ سکتی, ہماری فضیلتوں تک نہیں پہنچ سکتی, کتنا بھی پرواز کرنا چاہے. تو ایک ایسا انسان کہ جو دعا کے اور عبادت کے مسئلے پر آتا ہے تو اس طرح کا انسان نظر آتا ہے کہ ایسے انسان کو دیکھ کر اس بات کی توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ایک بہت بڑا, اتنا بڑا دانشمند, اتنا عالم, اتنا حکیم, اس طرح بافضل انسان ہوگا, نہیں لوگ توقع کرتے. لیکن جب امیر المومنین خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, امیر المومنین جب علم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, امیر المومنین جب حکمت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو امیر المومنین کا یہ انداز ہوتا ہے. پھر ایک انسان اگر ایک بہت بڑا فلسفی اور بہت ہی دانشمند اور بہت ہی زیادہ اسکالر نظر آتا ہے, اس سے اس بات کی توقع نہیں کہ آ کر ایڈمنسٹریشن کو بھی اچھی طریقے سے سنبھال لے گا. لیکن جب امیر المومنین کا خطبہ دیکھا جاتا ہے, امیر المومنین کا وہ خط جو مالک اشتر کو لکھ کے دیا, وہ خط ہے کاش کی آج کی دنیا اس خط کو جان لے تو دنیا میں اتنا مصیبت, اتنا غم اور اتنا ظلم نہیں ہوگا. وہ خط موجود ہے نہج البلاغہ میں, جب مالک اشتر کو لکھا ہوا خطبہ آ کر حکومت کے سارے اصولوں کو بیان کر رہے ہیں, حکومت کے ساری بنیادوں کو بیان کر رہے ہیں, حکومت کرنا ہے تو کس طرح حکومت کرنا ہے, کس طرح غریبوں کا خیال رکھنا ہے, کس طرح فقیروں کا خیال رکھنا ہے, کس طرح غیروں کا خیال رکھنا ہے, وہ اگر سارے پہلو امیر المومنین جو بیان کرتے ہیں. یہ تمام متضاد صفات دیکھ کر ابن ابی الحدیث جیسا انسان حیرت میں پڑا ہوا ہے. لیکن حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ, خدا ان کی حفاظت فرمائے, وہ اگر بیان کرتے ہیں اسی نقطے پر, اگر بیان کرتے ہیں کہ نہیں اصل مقام انسان یہی ہے, ہم اصل میں انسان کے مقام کو نہیں سمجھے ہیں, ہم یا ہمارے جیسے لوگ. حتیٰ ابن ابی الحدیث, ابن ابی الحدیث بہت پڑھے لکھے انسان تھے, اور ان کے علم کا ایک راز یہ تھا کہ انہوں نے نہج البلاغہ کو بہت زیادہ پڑھا تھا. ابن ابی الحدید نے جو قصیدے لکھے ہیں, اصل عربی زبان کے اہم قصیدوں میں سے قصیدہ مانا جاتا ہے جو ابن ابی الحدید نے امیر المومنین کے شان میں قصیدہ لکھا ہے, ایک طولانی قصیدہ اور بہت ہی شاندار قصیدہ. اور ان کے سارے علم کا راز یہ کہ نجر بلاغہ پڑھی ہوئی ہے. نجر بلاغہ میں بعض خطبوں کو ان کا خود بیان ہے کہ ہزار بار پڑھا ہے. وہ خطبہ جو الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تفسیر میں امیر المومنین نے بیان کیا ہے قرآن کی اس آیت قرآن کے اس مختصر سے سورے کی تفسیر میں. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ اس خطبے کو میں نے شاید ہزار بار پڑھا ہو اور جب بھی پڑھا ہے مجھے کوئی نیا راز کھل کر ملا ہے, کوئی نیا نقطہ ملا. یعنی ایسے راز رکھے ہیں کہ ابن ابی الحدید جیسا انسان اتنے راز ڈھونڈ سکتا ہے جبکہ اس میں ممکن اور بھی راز ہو. لیکن آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ نہیں, اصل مقام انسان یہی ہے. ہم چونکہ انسانی مقام کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پائے ہیں لہٰذا ہمیں تعجب ہوتا ہے. ہم چونکہ ایسے معاشروں میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر ایک فضیلت پیدا ہو جائے تو لوگ اس کے سامنے سجدے کرتے نظر آتے ہیں, بھگوان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بھگوان. ایک اگر کوئی فضیلت پیدا ہو جائے جبکہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ اگر چاہے وہ جو واقعاً پرستش کے لائق ہے, جو واقعاً سجدے کرنے کے لائق ہے, جو واقعاً عبادت کے لائق ہے, اس نے انسان کو بنایا ہی اتنا عظیم ہے کہ وہ چاہے تو اپنے اندر بہت ساری متضاد صفات اور فضیلتوں کو پیدا کر. یعنی انسان مقام انسانی ہے یہ, مگر صرف اس کو کرنا یہ ہے کہ ان فضیلتوں کی جہاں پر جس فضیلت کی ضرورت ہے اس کو آ کر عملی طور پر پیش کرنا ہے. ممکن ہے کہ ہم خطبہ دیتے ہوئے, تقریر کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری فضیلتوں کا ذکر کریں, لیکن میدان عمل میں آ کر وہ فضیلتیں ظاہر نہ ہو پائیں. یہ کمزور انسان, یہاں پر ہم کمزور ہیں. یہ انسانوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر فکر کے اعتبار سے قوی ہو, فکر کے اعتبار سے مضبوط ہو, تقریر کے اعتبار سے مضبوط ہو, سوچ کے اعتبار سے مضبوط ہو, یہ ایک قوت ہے انسان کی. یہ قوت خود بڑی قوت ہے. اگر انسان میں یہ قوت موجود ہے تو یہ قابل قدر قوت ہے. خود انسان کو قدر کرنا چاہیے اگر اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ بڑی سوچ سوچ سکتا ہے, اپنی ذات سے باہر نکل کر اور بھی سوچ سکتا ہے, قوت فکر مضبوط ہے, انالائز کر سکتا ہے مسائل کو, تجزیہ و تحلیل کر سکتا ہے, تجزیہ و تحلیل کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہے. کیونکہ یہ صلاحیتیں بہت سارے لوگوں میں نہیں ہوتی, اور اگر نہیں ہو تو یہ کوشش کرے انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ تجزیہ و تحلیل کے ذریعے سے, انالائز کرنے کے ذریعے سے, مسائل پر غور و فکر کرنے کے ذریعے سے. کتنی تاکید کی گئی ہے کہ غور و فکر کرنا دین کا حصہ ہے. فکر عبادت ہے. فکر صرف عبادت نہیں ہے بلکہ فکر بڑی عبادت ہے. یہ کتنا بار بار عرض کیا جاتا ہے, علماء عرض کرتے ہیں. یعنی اتنا عرض کرنے کے بعد یہ بات ابھی ہمارے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں یقین کی حد تک نہیں پہنچی ہے کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے. عبادت تو ہم سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا عبادت ہے, نمازیں پڑھنا عبادت ہے, دعائیں پڑھنا عبادت ہے, مجلس کرنا عبادت ہے, ذکر کرنا عبادت ہے, تسبیح پڑھنا عبادت ہے. یہ سب تو ہم عبادت کرتے ہیں, اس کو عبادت سمجھتے بھی ہیں, لیکن اس یقین تک ابھی ہم اپنے آپ کو نہیں پہنچا پا رہے کہ نہ آ کر صرف فکر کرنا, تنہا فکر کرنا بھی عبادت ہے. اور صرف عبادت نہیں بلکہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان کی ایک گھنٹے کی فکر پوری زندگی کے اوپر غالب آ سکتی ہے. اور یہ اسلامی تعلیمات میں سے, یہ کسی بھی مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے. کسی بھی مذہب نے اتنی بڑی تعلیم نہیں دی ہے جو اسلام نے. اگر یہ تعلیم دی ہے, یہ نہیں معلوم اس تعلیم تک مسلمان کب پہنچے گا اور مسلمان معاشرہ کب تک پہنچے گا کہ جب آ کر وہ فکر کو عبادت سمجھنے لگے, سوچ کو عبادت سمجھنے لگے. لیکن جب انسان فکر کرنا شروع کرتا ہے اور فکر کر کے عملی میدان میں, فکری میدان میں اگر اپنے آپ کو قوی کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے, تو اس کے اندر ایک بڑی قوت, ایک فضیلت پیدا ہو جاتی ہے. یہ فضیلت ہے, یعنی انسان کے اندر بصیرت کا پیدا ہو جانا. میں نہیں عرض کر پایا ان تمام فضیلتوں میں کہ بصیرت ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے. یعنی انبیاء کی فضیلتوں میں سے ہے, امیر المومنین کی فضیلتوں میں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا, نہ کوئی مجھے دھوکہ دے سکا, کیونکہ دھوکہ وہی کھاتا ہے جس کے پاس بصیرت نہ ہو. بصیرت سمجھ رہے ہیں نا, یعنی گہرائی سے مسائل کو سمجھنا, جس کو آپ کہتے ہیں انسائٹ, یعنی گہرائی سے مسائل کو در کرنا. اب کہتے ہیں یہ کوئی دین کی بات ہے, یہ مجلس میں پڑھنے کی بات ہے. ना गहराई, दीन में गहराई लाना ये दीन की बात है। दीन में गहराई लाना ये हर इबादत से ज्यादा कीमती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इबादत करने वाले लोग अगर उनके दीन में गहराई नहीं थी तो वो दीन के लिए खतरनाक हो गए, नुकसानदेह हो गए। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन की, चूंकि अर्ज किया गया पिछले साल भी अर्ज किया था कि ये चंद फजीलतें जो आपके सामने आ रही, वो भी अपने नाकिस इल्म के साथ, अपनी तमाम कोताहियों के साथ। बसीरत एक बहुत ही अजीम शान फजीलत है जो हर जगह जिसको अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं। अपनी बसीरत से 10 साल की उम्र में अमीरुल मोमिनीन ने पहचान लिया कि किसके लिए अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान किया जा सकता है। इसके लिए बसीरत चाहिए, मामूली इंसान ये फैसला नहीं कर सकता। जहां रसूलुल्लाह के साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, एक भी खड़ा होने को तैयार नहीं, खा खा कर चले जा रहे हैं, खा खा कर चले जा रहे हैं। वहां पर एक 10 साल का बच्चा बसीरत के साथ, ये नहीं देखें गलत फहमी ना हो कि चूंकि रसूलुल्लाह ने पाला है वो बचपन से साथ रहे हैं और कोई उठने वाला नहीं है और रसूलुल्लाह के ऊपर तरस आ गई माजल्लाह और रहम आ गया, कोई रसूलुल्लाह का साथ देने वाला नहीं तो नहीं हमें दे देना चाहिए। ये जज्बाती फैसला नहीं था, क्योंकि कोई भी जज्बाती फैसला जबान से किया जा सकता है, मैदान अमल में टूट जाता है। जज्बाती फैसला तकरीर सुन के इंसान फैसला कर सकता है कि आज से मुझे ये करके दिखा देना है, लेकिन वो जज्बात में आकर फैसला किया था इंसान ने, जोश में आकर, बयान को सुनकर जज्बात में आ गया था, फैसला कर लिया। लिहाजा यही इंसान 2 दिन के बाद कुछ और असर होता है, 4 दिन के बाद कुछ और हो जाता है, 10 दिन के बाद कुछ और हो जाता है, 20 दिन बाद भूल ही जाता है कि मैंने कोई फैसला भी किया था कि नहीं किया था, टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि बसीरत के बगैर किया था, समझ के बगैर किया था, उनके उसके तमाम पहलुओं को देखे बगैर किया था। अमीरुल मोमिनीन की बसीरत वो थी कि 10 साल की उम्र में जो फैसला किया उस पर पूरे 53 साल तक इस तरह से मजबूती से बाकी रहे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अमीरुल मोमिनीन की कुव्वत फैसला और कुव्वत इरादा और बढ़ती चली गई। अभी बहुत सारे पहलू बाकी हैं अजीजों, यानी ये नहीं है कि ये गुफ्तगू तमाम हो गई, शायद इस मौजू को पता नहीं हम बाकी रखें या किसी और पहलू की तरफ इशारा करें, चाहिए तो ये सही पूछे थे एक मौजू पे पूरे 10 दिन गुफ्तगू अमीरुल मोमिनीन की किसी एक फजीलत पर, लेकिन खूब उसके लिए फिर बहुत लंबी इंसान को जिंदगी चाहिए, सुनने वाले को भी, बयान करने वाले को भी, और इल्म भी चाहिए। फिर हम लोग बहुत ही मामूली तालिब इल्म, लिहाजा कुव्वत फिक्र के ज्यादा हो जाने के नतीजे में इंसान के अंदर बसीरत पैदा होती है, और ये एक कुव्वत इंसान के अंदर है। इंसान की 2 कुव्वतों में से एक कुव्वत है कि इंसान में ये सलाहियत पैदा हो जाए ताकि धोखा ना खाए इंसान, प्रैक्टिस करे, मसाइल को जाकर खुद ही एक मसले को उठाकर, एक खबर आई है उस खबर को आकर तहलील करे, एनालाइज करे, गहराई में जाए। मसलन खबर आई है कि बहरीन में ये माजरा पेश आया, उसको अगर गौर करे, खबर आई है कि फिलिस्तीन में ऐसा हो रहा है, उस पर आकर इंसान फिक्र करे। अगर ये खबर दी गई कि इमाम खुमैनी ने फिलिस्तीन के हिफाजत के लिए रोजे कुद्स को आकर आखिरी जुमे को कुद्स का दिन करार दिया, उस पर गौर करे इंसान। सिर्फ प्रोपेगेंडे सुनकर, हत्ता अच्छे भी प्रोपेगेंडे सुनकर लाजिम नहीं कि उसी पर इक्तफा कर ले, ना उस पर भी गौर करे, और बुरे प्रोपेगंडे सुनकर आकर, प्रोपेगंडे तो बहुत आते हैं, किए जाते हैं, नाजेबा प्रोपेगंडे, जाहिलाना प्रोपेगंडे, अहमकाना प्रोपेगंडे किए जाते हैं, लेकिन इंसान को यह हक है, अल्लाह ने इंसान को यह अख्तियार दिया है कि वो खुद आकर अपने सारे फैसले करे। हाँ, रिसोर्सेस फैसला करने के लिए, फिक्र करने के लिए कुछ सरचश्मा चाहिए है, कुछ असरार चाहिए हैं, कुछ सीक्रेट चाहिए है, कुछ बातें चाहिए जिसके ऊपर गौर करें। उसके लिए सही चीजें इंसान अपने पास जमा करके रखे। क्या अमीरुल मोमिनीन ही के कलाम के मुताबिक कि बेतहसीनिल असरार व इजालतिर राय बेतहसीनिल असरार, जौलानी फिक्र में आने के लिए कुछ असरार चाहिए हैं। खाली इंसान, खाली जहन होकर अगर फिक्र करता है तो उसमें शैतान आकर अपने सीक्रेट डालना शुरू करता है, जिसके पास कुछ हो ही नहीं। ज़्यादा ये ताकीद की जाती रहती है हमेशा की, खासकर यहाँ पर जवान ही ज्यादा होते हैं, आए अपने जिंदगी में एक वक्त निकालें और वक्त निकाल कर मोतबर चीजें अपने पास जमा करना शुरू करें। صرف سن سن کے اکتفا نہیں کریں, اس پر توجہ کریں. آپ صرف سن سن کر, سن کر ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے لیکن وہ کتنی دیر تک باقی رہے گی. میں کئی مرتبہ اشارہ کر چکا لیکن مجھے نہیں معلوم, میں کہیں نا امید نہ ہو جاؤں. جب نا امید ہو جاؤں گا تو کہنا چھوڑ دوں گا آپ سے کہ کیوں باتیں لکھی نہیں جاتی, کیوں مجلسوں کے مزاج ایسا نہیں بنایا جا رہا ہے کہ باتیں لکھی جائیں, یہ کیوں یہ نہیں ہو رہا ہے. یہی کام جو ہم اور آپ کرتے ہیں, جا کر بیٹھ جاتے ہیں آرام سے اور ایک ثواب کا کام کر کے چلے آتے ہیں, اگر یہی کام امام جعفر صادق علیہ السلام کے سارے شاگرد کر رہے ہوتے ہیں, اگر امام جعفر صادق کے سارے شاگرد علیہ السلام کے سارے شاگرد یہی کر رہے ہوتے کہ وہ بھی آ کر ثواب کے طور پر امام کی بات سننا اور ایک مولوی کی بات سننا, دونوں کے ثواب میں بہرحال فرق ہے. وہ آتے کہ اب امام صادق علیہ السلام کی بات سننے سے بڑھ کر ثواب اور کیا ہوگا, اگر وہ بھی اگر خالی ثواب کے طور پر سن سن کے چلے جاتے تو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی ہوتے ہیں. اگر رسول اللہ کے اصحاب بھی آ کر ساری باتیں رسول اللہ کی خالی سن کے چلے جاتے تو آج نہ ہمارے پاس دین ہوتا نہ شریعت ہوتی, کیا ہوتا, کتنی تحریف ہوتی, کتنا انحراف ہوتا. لیکن کچھ لوگ تھے جو محفوظ کر رہے تھے, جو حفاظت کر رہے تھے رسول اللہ کے راز کی, رسول اللہ کی باتوں کی, رسول اللہ کی تحریر کی حفاظت کر رہے تھے, اس کی قدر جانتے تھے, اس کو اہمیت دیتے تھے. امام حسن السلام جب گھر میں واپس پلٹ کر آتے تھے تو جناب زہرا پوچھتی تھی کہ بتاؤ آج میرے بابا نے کیا بیان کیا, کیوں پوچھتی تھی, تاکہ یہ کلچر بنایا جائے, یہ کلچر دیا جائے, علم کو ارزش دی جائے, علم کو اہمیت دی جائے, یہ ضرورت ہے. اس پہ سوچیں آپ, کچھ راز ہوں گے ہمارے پاس, اس پہ اگر ہم فکر کریں گے تو ایک نئی چیز, اچھی چیز نکل کے آئے گی. اگر خالی ذہن ہوں گے تو پھر پروپگنڈے آئیں گے, ادھر کی باتیں آئیں گی, ادھر کی باتیں آئیں گی, اسی میں انسان سوچے گا. اور یہ سوچنا کیا ہوا, یہ وہی ہوا کہ جو ہر وادی میں انسان کو لے کر پہنچ جاتا ہے. جیسے شاعروں کے لیے قرآن نے کہا کہ دیکھتے نہیں یہ ہر وادی میں ٹہل رہے ہوتے ہیں, وادیاں پڑی ہوئی ہیں بہت ساری, وادیاں, وادیاں نہیں ویلیز, کفر کی, شرک کی, نفاق کی, بے عقیدگی کی, بد عقیدگی کی, جہالت کی, یہ ساری وادیاں ہیں. اگر انسان کے پاس ایک صحیح خزانہ موجود نہیں ہے تو ایک غلط وادیوں میں جا کر ٹہلنا شروع ہوگا, جب وہاں پر سوچے گا تو نتیجہ بھی جو نکلے گا وہ نتیجہ نقصان دہ ہوگا, یعنی انسان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوگا. انشاءاللہ کہ کوئی ایسا نہ ہو, لیکن انسان اپنے اگر زندگی پر آ کر ایک غور کرے گی, اگر ایک صحیح روش پر سوچ کر انسان آگے بڑھ رہا ہوتا تو ممکن ہے بہت آگے بڑھ سکتا تھا, کیونکہ انسان اتنے عظیم انسان جو لوگ بنے ہیں ایسے ہی آگے بڑھے ہوئے ہیں, بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک پہلو ہوا, اس پر ہم دادا آپ کو نہیں پریشان کرتے, ایک پہلو انسان کی زندگی کی یہ ہوا کہ وہ آ کر اپنی فکری قوت کو مضبوط کرے, سوچ کی صلاحیت کی قوت کو, یہ ایک فضیلت ہے انسان میں. لیکن دوسری فضیلت اسی کے ساتھ جو لازم ہے وہ ہے عملی قوت, یعنی قوت عمل کا مضبوط ہونا. یعنی انسان کی فکری قوت کتنی ہی زیادہ قوی ہو, اگر وہ فکری قوت عملی قوت میں تبدیل نہ ہو تو یہ انسان خود ایک بڑی مشکل میں دوچار ہونے والا ہے, جس کے لیے روایات میں جو کہا گیا ہے وہ روایات کا کلمہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع, اے میرے پروردگار میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. کیونکہ ہر وہ علم جو انسان کی صرف سوچ کی حد تک ہے اور فکر کی حد تک ہے اور میموری کی حد تک ہے, حتیٰ کتابوں تک آ گیا ہے, وہ علم فائدہ مند نہیں ہے. علم مفید وہ ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر داخل ہو جائے, انسان کے عمل کا حصہ ہو جائے, اور نتیجے میں انسان کی قوت عمل بڑھنا شروع ہو جائے. قوت عمل یعنی ایک صحیح سوچ کے نتیجے میں, ایک صحیح فکر کے نتیجے میں, جب انسان نے ایک نظام بنایا اپنی فکر کا اور اس صحیح فکر کے نتیجے میں پہنچے گا کہاں تک, صحیح فکر کے نتیجے میں सही फिक्र के नतीजे में ये नहीं बहुत बड़ी चीज है, इंसान पहुंचे हमें इस तरीके से बिजनेस करना है तो इतना पैसा मिलने वाला है, और इस तरह से ये काम करना है तो ये नतीजा मिलने वाला है, इस तरह से दुकान चलानी है तो ये भी अच्छी चीज है, ये भी इंसान करे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। सही सोच के नतीजे में जो चीज इंसान को असली चीज हासिल होती है वो फजीलत की राहें हैं, जिन फजीलत की राहों तक इंसान को पहुंचना है जिससे असल में इंसान तब्दील होता है। असली तब्दीलियां जो इंसान में आती हैं वही फजीलत की तब्दीलियां आती हैं। जब ये शबाए कद्र के दरमियान से हम गुजर रहे हैं, शबाए कद्र में भी जो बहुत सारे आमाल, उन तमाम आमाल में एक अमल ये है कि अल्लाह को बहुत सारे नाम से याद करना, बहुत सारे सिफात से याद करना। वो सारे जितने भी सिफात हैं वो क्या हैं? अभी बाज़ जगहों में, यहाँ पे मुझे नहीं मालूम इतना शायद होता है नहीं होता है, लेकिन और बहुत सारी जगहों पर कम से कम तीनों शबाए कद्र में लोग बेदार रहते हैं, सारी रात इस्तेफादा करते हैं। शबाए कद्र एक ऐसी शबे कद्र एक ऐसी रात है जो जगने की रात है। यूं तो पता नहीं हम कितनी रातों में जगते हैं, वो आप जाने बेहतर जाने। यूं तो कहा रात में सोने के लिए कहा गया, रात सोए, रात सोने के लिए बनाई गई है। वजाल लैला, कहीं कहा लिबासा, कहीं कहा सुवाता, कहीं कहा नौम के लिए, रात सोने के लिए, रात इंसान के लिए, वो अलबत्ता उस तकसीम के साथ जो पहले बताया गया कि उसका कुछ हिस्सा सोने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ वो भी अमीरुल मोमिनीन का शेर जो आपके सामने पेश किया, आपकी तरफ मंसूब शेर की, जो बुलंदियां चाहता है, वमन तलबल उला सहरल लियाली, वो रात ही में जाकर बुलंदियां हासिल करता है। यानी रात में कुछ हिस्सा इंसान करार दे अपनी बुलंदियों के सफर के लिए, कि वो बुलंदियों का सफर, रात में पैसा कमाने वाली बुलंदियां नहीं मिलने वाली। अलबत्ता यहाँ चेन्नई के जवानों में जो बुलंदियां मिलती हैं वो रात में आईटी कंपनियों में पैसा कमाकर, वो यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन नहीं कह रहे हैं, उससे मना किया गया है। बाज रवायतों में सख्ती से मना किया गया है। मैं आपके सामने बाद में लाकर, आपके कभी मौजू हुआ तो रवायतों को आपके सामने पढ़ूंगा, कि कोशिश करें कि दिन में काम करें, दिन काम करने के लिए। फैमिली स्ट्रक्चर खराब होने लगता है, बच्चों पर गलत असर पड़ता है, अपनी साइकोलॉजी पे गलत असर पड़ता है, अपनी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। 10-20 साल बाद बहुत ही बुरे हालात इंसान के नफ्सियात पर पड़ना शुरू होते हैं। वो रवायात हमारे पास मौजूद है कि सारी सारी रात इंसान सिर जो है मादी कमाई के लिए कोशिश कर रहा है, तो बाज़ रवायतों में उसके लिए सुहत का लफ्ज है, बाज़ रवायतों में उसके लिए हराम का लफ्ज है। यहाँ तक कि हमने अभी बम्बई में वहाँ पे गुफ्तगू थी एक दर्स के सिलसिले में, वहाँ पर अर्ज की थी, वो रवायतें अर्ज भी की थी। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो उसमें ये नहीं कि पैसा जो कमाए, पैसा नहीं हराम का कि आप उठा के पैसा फेंकना शुरू कर दो, नहीं, पैसे को हराम नहीं किया गया, इस अमल को नाजायज करार दिया गया है जो गैर तबी अमल है। अलबत्ता ये हुरमत वही इरशादी हुरमत है, मौलवी हुरमत नहीं है। मौलवी और इरशादी हुरमत का फर्क यह है कि मौलवी हुरमत वो होती है कि जिसको अगर अंजाम नहीं दिया तो अजाब का बाइस बनेगा, गुनाह का बाइस बनेगा। इरशादी हुरमत वो है कि अगर इसको अंजाम नहीं दिया तो नुकसान का बाइस होगा। दो चीजों में फर्क यह है कि जो जनाब आदम का वाकया पेश किया जाता है तो वो बताया जाता है, जनाब आदम को जो अल्लाह ने हुक्म दिया था वो मौलवी हुक्म नहीं दिया था बल्कि इरशादी हुक्म दिया था। मौलवी हुक्म देना यानी उसके मौलवी हुक्म की मुखालफत करना है हराम, और उसका नतीजा है गुनाह, और उसका दुबात का नतीजा है सजा। लेकिन इरशादी हुक्म का नतीजा है गुनाह नहीं किया, सजा भी अल्लाह देने के लिए नहीं आएगा, अजाब भी नहीं करेगा, लेकिन नुकसान तुम्हें हो जाएगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। इस्लाम के बहुत सारे अहकाम हैं जो इरशादी हैं, यानी ये इंसान को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, रहनुमाई की गई कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन बहुत सारी हुरमत का लफ्ज़ अगर आ रहा है, मुराद ये होता है जनाब आदम के लिए कहते हैं, जनाब आदम ने क्या गुनाह किया? कहीं गुनाह नहीं, क्यों? इसलिए कि हुक्म ही मौलवी नहीं था बल्कि हुक्म इरशादी था। इरशादी हुक्म में गुनाह नहीं होता लेकिन जन्नत से निकलना पड़ता है, असर ये होता है, असर उसका लाजमी है, हतमन असर आएगा। सारी सारी रात काम करने से गुनाह नहीं होगा, पैसा भी जो कमा के लाए वो पैसा भी हराम नहीं होगा, लेकिन उसका हतमन असर पड़ेगा अपने ऊपर, फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर, घर के ऊपर असर पड़ेगा। लिहाजा जितना मुमकिन हो, हम ये नहीं करें कि छोड़ दें, लेकिन कोशिश करें दिन के में ज्यादा काम करने की कोशिश करें। बाज लोग अभी हमें मालूम हुआ कि बाज लोग दिन रात में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि रात के शिफ्ट में पैसा ज्यादा मिलता है। सही है ये? नहीं कर रही है। अगर चांस है ये पैसे को छोड़े, पैसे पर, इस पैसे पर जो रात भर काम करके मिलना हो उस पर लानत भेजे, नहीं चाहिए इंसान को वो पैसा। वाकई इंसान की जिंदगी में सब कुछ पैसा ही हो गया कर रह गया है। यानी एक शादी शुदा जवान, वो भी नहीं कोई बूढ़ा इंसान, एक शादी शुदा जवान इंसान रात रात भर काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि रात की शिफ्ट में पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है, वो एक 20-25 हजार का फायदा हो जाएगा उसे महीने में, या कुछ और ज्यादा या कुछ और कम। ना ये सही नहीं है, क्योंकि हतमन उसका बुरा असर पड़ेगा जिंदगी पर। पहले दिन में इंसान को अंदाजा नहीं होगा, 2-4 महीने में अंदाजा नहीं होगा। अगर इंसान बहुत ज्यादा इशारा कर रहा है, अगर आप लोग थोड़ा हिम्मत करके आ जाए ज्यादा देर तक इंशाल्लाह वो नहीं करेंगे। थोड़ा सा और आ जाए एक सलावत पढ़ा लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा जितने भी इरशादी अहकाम है अब जाकर पढ़ने हैं इस्लामी किताबों में, जो खासकर आदाब की किताबें हैं कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, इस तरह पानी ना पियो, इस तरह खाना ना खाओ, इस तरह, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर ऐसा कर लेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वो बात नहीं मानेगी तो हतमन उसका नुकसान है। बास चीजें ऐसी बयान की गई जिसका नुकसान छोटा है, लेकिन बास चीजें ऐसी जिसका नुकसान बहुत बड़ा है। अगर आज के जमाने में रसूलुल्लाह होते तो पता नहीं बहुत सारी चीजें हमारे सामने और भी आती, अल्लाह मौजूद हैं, लेकिन हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, निकाल कर पेश नहीं कर पा रहे। उसूल सारे बयान किए गए, उसको आकर हमारी जिंदगी में पेश नहीं किया जा रहा है, चूंकि हम अपने आप को आइम्मा के और मासूमीन के और रसूलुल्लाह के कलाम से अभी बहुत दूर रखे हुए हैं। हम अपने जिंदगी में इसकी जरूरत को अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमी है। लिहाजा इमाम ने फरमाया कि अगर इंसान को बुलंदियां चाहिए हैं तो बुलंदियों के लिए रात को जगना पड़ता है। इल्म चाहिए है, हिकमत चाहिए है, फिक्र चाहिए है, सोच चाहिए, इंसान को रात में कोशिश करना। लेकिन रात का एक हिस्सा बहरहाल, हत्ता रसूलुल्लाह को भी कहा जा रहा है नहीं आप आराम करें थोड़ी देर, कितनी इतनी इबादत नहीं करें, आपको आराम करना चाहिए, आप करें आराम, ये इसके लिए। लेकिन इसका नतीजा इंसान पे अमली जिंदगी में आना, ये सारी चीजें हैं फिक्र के लिहाज से, अमली जिंदगी में आना। अमली जिंदगी में इंसान को रास्ते मुयन हो गए, यानी फिक्र के नतीजे में, सोच के नतीजे में इंसान ने क्या चीजें हासिल की, हासिल क्या किया, ये तय होना चाहिए। हासिल जो किया वो फजीलतों के तय करने का रास्ता, जो इंसान का, हर इंसान का असली तरीन सरमाया जो उसके पास है वो है फजीलतें, वो है वैल्यूज। फजीलतों को आप तर्जुमा करें वैल्यूज, ये बार बार हम कह चुके हैं आपके सामने। और कोई भी सरमाया इंसान का अपना असली सरमाया नहीं है, बाकी है, जरूरत की चीजें हैं, आज है कल नहीं है, एक वक्त जरूरत है कल जरूरत नहीं है। आज हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, लेकिन जब लोग कल कब्र में दफन कर रहे होंगे तो सिर्फ कब्र खरीदने के पैसे की जरूरत, इतनी जरूरत होगी, और जब दफन कर चुके होंगे तो उसकी भी जरूरत खत्म हो जाएगी, जरूरत नहीं रह जाएगी। अलबत्ता पता नहीं यहाँ पे कब्र खरीदी जाती है या नहीं खरीदी जाती, शायद यहाँ पर उसका पैसा नहीं लगता हो, बाद जगहों पर लगता है। अभी हमें खबर पड़ रहे थे कि बाद शहरों में कब्र खरीदने के लिए बाद जगहों पर इंसान को कई कई करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, हैं बाद जगह ऐसी, लेकिन यही इंसान को इतनी जरूरत है। लेकिन जिस चीज की इंसान को हमेशा जरूरत है, चाहे जमीन के ऊपर, चाहे जमीन के अंदर, चाहे जिंदगी की हालत में, चाहे जिंदगी के बाद, जिस चीज की हमेशा जरूरत है वो है फजीलतें, वो है फजाइल। वो फजाइल कहां से मिलने वाले हैं? फजाइल का रास्ता यह है कि इंसान आकर वो प्रैक्टिस की शक्ल में अंजाम दे, यानी सिर्फ सोच की हद तक नहीं रखे, क्योंकि सोच की हद तक फजीलतों को रखने वाला मुमकिन है कि एक मामूली इंसान से भी ज्यादा खतरे में पड़ जाए। अब इससे घबरा कर आप ये ना कि फिर हमें सोच की हद तक भी नहीं रखना है, ये नहीं करने की जरूरत। एक साथ एक जगह हम जिक्र कर रहे थे बॉम्बे में, 7-8 साल पहले की बात है, कि दर्जात होते हैं मोमिनीन के लिए, दर्जात है बहिश्त में। तो एक साहब आगे कहने लगे हमको बहिश्त नीचे नीचे वाला दर्जा चल जाएगा, हमें ज्यादा ज्यादा नहीं चाहिए। यानी कुछ जगह जहां पर इंसान को कनात करना है वहां पर करांत करने को तैयार नहीं। अगर उससे कहा जाए नहीं चलो भाई तुम्हारा घर मौजूद है, बीवी बच्चे मौजूद हैं, अच्छी एक सर्विस मौजूद है, इतने भी कनात अगर कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी को कोई मुश्किल नहीं आएगी, इज्जत से जिंदगी गुजर। कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, मेरा फला पड़ोसी तो 10 लाख रुपए कमाता महीने में, तो मैं 1 ही लाख में कैसे गुजारा करूंगा। ना 1 लाख में गुजारा अच्छा हो सकता है, मेरा फला भाई तो इतना कमाता है तो मेरा ऐसे कैसे चल जाएगा। इन एक वो जगह की जहां पर इंसान कनात कर ले तो कोई नुकसान नहीं है, कोशिश वहां भी करे, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहां पे अगर कनात कर भी ले तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक जगह जहां पर इंसान को कनात नहीं करनी है, वो कहता हमें ये नीचे वाली जन्नत चल जाएगी, ये कनात की जगह नहीं है। वो कहता नहीं हमें थोड़ा ही सा इल्म चल जाएगा, इतना ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं, इल्म कनात करने की चीज नहीं है। अगर वाकई इल्म का तालिब है इंसान, इल्म को तलब कर रहा है तो इल्म में कनात है ही नहीं। इल्म एक फजीलत है और एक बड़ी फजीलत। रवायत में कहा गया कि दो प्यासे ऐसे हैं जो जिनकी प्यास कभी नहीं बुझती, और वही दोनों प्यासों का जिक्र किया, एक वही कि जहां पर प्यास नहीं होना चाहिए थी, एक है तालिबे माल, एक है तालिबे इल्म। इल्म का तलब करने वाला, माल का तलब करने वाला, उसकी भी कभी प्यास नहीं बुझती। इल्म का तलब करने वाला, उसकी भी कभी प्यास नहीं बुझती, तो फिर किसको ज्यादा तलब किया जाए। अब ये सवाल सख्त हो गया आपका, ये तो तलब किसको कहेंगे, तलब इंसान की जरूरत है। इमाम सादिक अलैहि सलाम ने आकर अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसूल काफी के पहले ही चैप्टर में शुरू ही की हदीसों में से, अब ये सही नहीं मालूम चूंकि अभी याद नहीं रख, पहले बयान कर चुके हैं, यही 10-12 हदीसों के अंदर ही है, शुरू ही हदीसों में उसे जाकर पढ़े, वहां पर अंग्रेजी में मौजूद है उसूल काफी के पहला चैप्टर। हर जवान उसूल काफी को जाकर डाउनलोड करे, और डाउनलोड करने के बाद कम से कम उसका पहला चैप्टर अच्छी तरीके से, पहला चैप्टर है अक्ल, किताबुल अक्ल वल जहल। अगर सिर्फ हमारी जिंदगी आकलाना जिंदगी हो जाए तो आकलाना जिंदगी हमारे दीन को भी सही कर देगी, हमारे इक्तसाद को भी सही कर देगी, हमारे इल्म को भी सही कर देगी, हमारे अखलाक को भी सही कर देगी, हमारी जिंदगी के सारे पहलुओं को सही कर देगी। इसीलिए दीन में अक्ल की सबसे ज्यादा ताकत है। उस रवायत में बहुत ही खूबसूरत रवायत है, इमाम ने फरमाया कि एक अकलमंद इंसान, आकिल इंसान, वो देखता है कि दुनिया हासिल करने में भी मशक्कत है, दुनिया हासिल नहीं होती इल्ला बिल मशक्का, जुमला ये कि दुनिया हासिल नहीं होती मगर ये कि उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती। मशक्कत समझ रहे हैं ना, यानी सख्ती, यानी स्ट्रगल, मशक्कत का तर्जुमा आप स्ट्रगल करना, ये सबसे नजदीक। दुनिया हासिल नहीं होती मगर ये कि उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर वो ये देखता है कि आखिरत भी हासिल नहीं होती मगर ये कि उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। फ्री में तो नहीं, मौलवी वाली आखिरत तो फ्री में मिल जाती है, लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम वाली आखिरत उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जाकिरों वाली आखिरत उसके लिए कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत ही फ्री मिल जाती है, लेकिन रसूलुल्लाह की जो आखिरत है उसके लिए स्ट्रगल लाजिम। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की आखिरत जो बता रहे हैं उसके लिए स्ट्रगल लाजिम, यह हदीस जाकर पढ़ें, वाकई खूबसूरत हदीस। फिर इमाम ने कहा अकलमंद इंसान जब देखता है कि दुनिया के लिए पहले इस बात पर यकीन कर ले तब हम आगे बढ़े, क्योंकि अगर इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, अगर हम जैसे जाकिरों वाली ही बात पर यकीन है तो फिर आगे वाला जुमला कहने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे नहीं दुनिया के लिए तो स्ट्रगल करना चाहिए लेकिन आखिरत के लिए कौन सा स्ट्रगल, 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे, 2 गिरिया करेंगे, हो गई आखिरत नहीं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कह रहे ना उसके लिए भी क्या है, आखिरत नहीं मिलती इल्ला बिल मशक्का, खानदान की वजह से आखिरत नहीं मिलेगी, हसब व नसब की वजह से आखिरत नहीं मिलेगी, मजहब व फिरके की वजह से आखिरत नहीं मिलेगी। कोई भी नाम दे लें, ये सारे नाम है, कुरान कहता है ये सब नाम है, तुमने नाम दे रखे हैं, ये तिलका आसमां उन सब में तुम हुआ, ये सब तुमने नाम दे रखा है। नामों की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं, हमारे नजदीक मेयार है, और मेयार हमने बयान किया कुरान ने, मेयारों का बयान, ये सब कोई चीज आखिरत के लिए नहीं। امام رضا علیہ السلام کا اپنا سگا بھائی سگا بھائی امام کا بیٹھا ہوا امام کے قریب ہی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ اب سگا یعنی مراد یعنی امام باپ ایک ہی ہے، اب ماں کے اعتبار سے ممکن ہے فرق ہو، اسے آپ سوتیلا کہتے ہیں اگر ماں کے اعتبار سے، بھائی بیٹھا ہوا خود امام کا اپنا بھائی بیٹھا ہوا یعنی امام کاظم علیہ السلام کا بیٹا اور امام رضا علیہ السلام بھی آپ کے فرزند ہیں، زید نام ہے، ایک زید جو بہت ہی مقدس اور محترم انسان ہے امام زید علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ انسان اس کا نام بھی زید ہے جو اولاد زیادہ تھی امام کاظم علیہ السلام کی، وہ بیٹھا ہوا خود امام کے پاس امام کے قریب بیٹھا ہوا ایک گروہ اکٹھا کر کے ان کے درمیان میں اپنے خاندان کے لوگوں کو ان کو اکٹھا کر کے ڈینگے مار رہا، ڈینگے سمجھ رہے ہیں ڈینگے مار رہا، ہم تو ایسی خاندان کے رسول اللہ ہمارے اجداد میں کون ہیں، ہمارے اجداد میں گنا رہا ہے رسول اللہ ہیں، جناب زہرا ہیں، امیر المومنین ہیں، اتنے سارے معصوم ہیں، ہم امام کے بیٹے ہیں، امام کے بھائی ہیں، بعد میں امام کے چچا بھی ہوں گے، امام کے پوتے ہیں، امام 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 اتنا امام رسول اللہ کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، اتنا سب کچھ، پھر ہمارا کیا ہونا ہے، ہمارے لیے جنت لکھی ہوئی ہے، جنت ہمارے سامنے رکھی ہوئی، یعنی وہی غلط معیار، جب بھی کہیں غلط معیار پیش کیا جاتا ہے، یہ ہم کئی نمونے اور پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، اگر کوئی آ کر دوسری عام باتیں کرتا ہے تو امام شاید نہ ٹوکیں، شاید نہ روکے، لیکن کوئی اگر آ کر غلط معیار پیش کرے تو وہاں پر حتماً امام ٹوک رہا ہوتا، چاہے وہ یزید کا دربار ہی کیوں نہ ہو، جیسے امام نے ٹوک دیا، امام یزید نے غلط معیار پیش کیا، امام نے ٹوکا وہاں، بہت سارے نمونے ہیں، بہت سارے نمونے پہلے پیش بھی کر چکے ہیں، ابھی اس پہ پیش کریں گے، آپ کو دیر ہو جائے گی، جب اس نے غلط معیار پیش کیا زید نے، امام نے اپنی گفتگو کو روک دیا اور روک کے کہا کہ زید تو کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کیا باتیں لوگوں کے درمیان میں بیان کر رہا ہے، کہ ہم خاندان والے ہیں، ہم امامت والی خاندان کے ہیں، اہل بیت والے ہیں، ہم سادات ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، لہذا ہمارا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، یہ وہ تفکر تھا جو بنی اسرائیل کے زمانے سے آ رہا تھا، بنی اسرائیلی تفکر، آ کر رسول اللہ نے اس کو توڑا، یعنی ہر غلط معیار کو توڑا، ایک معیار جو رسول اللہ نے آ کر توڑا وہ کہا کہ خاندان کچھ نہیں، خاندان کے معیار پر کچھ بھی نہیں طے ہونے والا، ہاں ٹھیک ہے رسول اللہ کے نام پر احترام لازم ہے کیا جائے، رسول اللہ کے لیے احترام کیا جائے، مثلا کوئی رسول اللہ کے نسل سے خاندان سے تو رسول اللہ کے احترام کے لیے احترام کریں، اچھا ہے سادات کا غیر سادات احترام کریں رسول اللہ کے احترام کے لیے، جناب زہرا کے احترام کے لیے، لیکن اس سے کوئی معیار طے ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ پوری زندگی میں آ کر انہیں معیاروں کو توڑا ہے رسول اللہ نے، پوری زندگی میں آ کر انہیں معیاروں کو آ کر آئمہ نے توڑا، امام کے سامنے جب ذکر امام نے آ کر اس کو ڈانٹا کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، اگر تیری یہ باتیں صحیح ہیں، اب دیکھیں نقطہ کیا بیان کیا، اگر تیری یہ باتیں صحیح ہوتی تو تو میرے اور اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی بڑا ہو گیا، یہ عجیب نقطہ ہے، اگر تیری یہ باتیں صحیح ہیں کہ صرف ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، لہذا ہمارا سب کچھ انجام بہتر ہوگا، اگر تیری یہ باتیں صحیح ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے اور اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے بھی آگے بڑھ گیا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر وجہ بتائی، پھر امام نے خود ہی فرمایا کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی سٹرگل کیا دین کے لیے، حق کے لیے، ایمان کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے لیے، پوری زندگی کوشش کی، مشقت کی، اور اس کے نتیجے میں وہ مقام اللہ نے ان کو دیا تھا، تو جو ہمارے آپ نے، اور تو کہتا ہے مجھے کچھ کیے ہو بغیر ہی مل جائے گا، تو یعنی تو میرے بابا سے آگے نکل گیا، ایک صحیح معیار، اور تو ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں غلط معیار اتنا ہمارے رگو پے میں بس گئے ہوں کہ جب صحیح معیار بتایا جائے سمجھنا مشکل ہو، در کرنا مشکل ہو، سن کے سمجھ بھی لے انسان لیکن اس کو حزم کرنا مشکل ہو، اس کو زندگی میں لانا مشکل ہو، لیکن آئمہ نے پوری زندگی یہ کام کیا کہ جہاں بھی ان کے سامنے غلط معیار پیش کیے گئے آ کر ان غلط معیاروں کو توڑا، لہذا یہاں پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مشقت تو ہے آخرت میں، امام صادق کے دین کے مطابق اور رسول اللہ کے دین کے مطابق آخرت کے لیے بھی مشقت ہے، اور دنیا کے لیے بھی مشقت ہے تو کیا کرے انسان؟ اب یہاں بعد والا جملہ فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اس کے لیے زیادہ مشقت کرے گا جو زیادہ دیر تک باقی رہنے والی ہے. یہ اہم نقطہ, یہ خوبصورت نقطہ. آپ کو ایک زمین دی جائے کہ آپ یہاں پر گھر بنائیں, لیکن کتنے سال کے لیے؟ 6 مہینے کے لیے آپ نے گھر بنانا ہے. گھر بنائیں, گورنمنٹ آپ کے لیے زمین الاٹ کر رہی ہے, لیکن آپ کو یہ زمین 6 مہینے کے لیے دی جا رہی ہے. اور پھر دوسری طرف سے آپ کے باپ آپ کو زمین دے اور کہے کہ یہ زمین تم زندگی بھر کے لیے اپنا گھر بناؤ, تو کہاں کیسا گھر بنائیں گے؟ واضح ہے نا بالکل. 6 مہینے اگر انسان کو کہیں مجبوراً رکنا پڑا تو خیمہ لگا کے بھی رہ سکتا ہے, وہ جھوپڑا ڈال کے بھی وہاں زندگی گزار گئی. یہ 6 مہینے کی زندگی گزارنا ہے, لیکن جہاں پر اس کو پورے 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنا ہے وہاں مضبوط کرے گا, کنکریٹ بنائے گا کہ ہم بھی رہیں, ہمارے بچے بھی اچھے طریقے سے رہیں. وہی عالم انسان کے یہاں پر امام نے فرمایا کہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جو آ کر ختم ہو جانے والی ہے, ایک ایسی زندگی ہے کہ جو ہمارے اوپر نہیں بچوں پر بھی اثر ڈالنے والی ہے, خاندانوں پر بھی اثر ڈالنے والی. لہذا مشقت کے بغیر تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. مشقت ہر جگہ کرنی ہے تو کس کے لیے مشقت کی جائے؟ یہ انسان کو طے کرنا ہو مشقت کہاں پر کی جائے. دیکھیں اس سے آپ لوگ کوئی غلط نتیجہ یہاں لے کے نہ چلے جائیں کہ پھر ہم آ کر کل چھوڑ کے بیٹھے سب نہ. یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے زندگی کے اوقات کو تقسیم کرے انسان. زندگی میں 24 گھنٹے ہمارے ملے ہوئے ہیں, اس 24 گھنٹے کو اگر تقسیم کرے کہ ہماری زندگی میں کون سی چیز کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جو چیز جتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کے لیے ایک مناسب وقت دینا, یہ انسان کی یہ عقل مندی کی بات ہے. یہ کوئی ہم ایک آپ کو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کو نصیحت کریں یا کوئی ایسی باتیں کریں یا واعظ کریں یا موعظہ کریں نا. یہ سیدھے سے دو دو چار عقل کی باتیں ہیں, جیسے دو دو کا نتیجہ 4 آتا ہے ویسے یہاں بھی بالکل صاف نتیجہ آ رہا ہے کہ جو چیز انسان کی زندگی میں جتنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ اتنی زیادہ اس کے لیے فکر کرے گا, اتنی سوچے گا, اتنا ہی اپنا وقت دے گا. اور پھر یہ طے کرنا کہ واقعاً کیا چیز ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. 6 مہینے کا گھر ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا زندگی بھر کا گھر بنانا ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ یہ بھی بالکل 2 2 4 کی بات ہے. لہذا ان سب کے نتیجے میں جو اصلی چیز انسان کو حاصل کرنی ہے وہ ہے فضیلت. انسان کا اصلی سرمایہ نہ دولت ہے, نہ مال ہے, نہ مکان ہے, نہ گاڑی ہے, نہ اولاد ہے. اولاد بھی اسی وقت ہمارا سرمایہ ہے جب فضیلتوں کے ساتھ ہو. فضیلتوں کے بغیر یہ اولاد ہے تو عذاب بن سکتی ہے, خدا نہ کرے کسی مومن کی اولاد ایسی ہے. کتنا بھی ہم اس کو سرمایہ سمجھتے ہیں لیکن خدا نہ کرے عذاب بن جاتی ہے. لہٰذا وہی اولاد بھی سرمایہ ہے کہ جو جس کے پاس ویلوز ہوں, جس کے پاس فضیلتیں ہوں. یہ فضیلتیں آئیں گی کیسے؟ فضیلتوں کے لیے اگر علم کا اور معرفت کا سفر طے کر لیا ہے تو اس کو پھر آ کر عملی زندگی میں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. پریکٹس والا کام سخت ہے, معرفت والا کام بھی آسان نہیں ہے, لیکن پریکٹس والا کام سخت ہے. مثلا حر کے لیے سوچنا یہ سخت نہیں تھا, یزید کی فوج میں رہ کر بھی حر کو سوچتے رہنا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے وہاں صحیح ہے اس کا نتیجہ کیا ہے سوچنا اتنا سخت نہیں تھا, لیکن اس کو آ کر عمل میں تبدیل کرنا یہ سخت کام تھا. یہ معمولی کام نہیں تھا. لہذا کسی بھی فضیلت کی پریکٹس کرنا یہ ایک فضیلت تھی, یعنی باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف جانا ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس کو ہم اپنی آج ماہ رمضان کی زبان میں خاص کر گئے توبہ. یعنی کسی بھی نقصان دہ چیز کو چھوڑ کر مفید چیز کی طرف جانا یہ اسلامی توبہ. کوئی بھی نقصان دہ, یہ نہیں کہ صرف دین ہی جس کو ہم دین کا نام دے رکھے ہیں, دین تو پوری زندگی انسان کی ہے. یہ نہیں کہ بے نماز ہو, بے نمازی انسان بے نمازی ہو کر چھوڑ کر نماز پڑھنے لگنا صرف یہی توبہ ہے, یہی نہیں, یہ بھی ہے. روزہ نہیں رکھتا روزہ رکھنے لگے صرف یہی توبہ نا. ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا رہی ہے उस नुकसानदेह चीज को छोड़कर एक मुफीद जिंदगी का तरीका अपनाना और मुफीद तर्ज जिंदगी अपनाना, यह है तौबा, है ना, जिसको आप अपनी जबान में क्या कहते हैं, रिपेंट। रिपेंट जो है, अब तौबा के लिए अंग्रेजी में अच्छा लफ्ज है ही नहीं, उनको मजबूरन ये लफ्ज लाके निकाल कर, पता नहीं उनके पास तौबा है भी कि नहीं है। रिपेंट आमतौर से तर्जुमा में ये रिपेंट का लफ्ज बोलते हैं या और भी कलमा। अच्छा, ये भी एक मुनासिब है, यानी एक गलत रंग डाल दिया था अपनी जिंदगी पर, उस रंग को हटाकर दूसरा रंग ले आना, उस रंग के ऊपर दूसरा रंग नहीं। दीवार पर तो आप कर सकते हैं, एक पेंट के ऊपर दूसरा पेंट कर सकते हैं, दीवारों में भी देखा जाता है, अगर एक बहुत ही ज्यादा गहरा पेंट है और उस पर दूसरा पेंट करना है तो दो काम करना पड़ता है, या तो पहले वाले को हटाएं फिर दूसरा उस पर पेंट करें, या ये तो इतना ज्यादा करें, इतना ज्यादा करें कि पिछले वाले के असर बिल्कुल खत्म हो जाए। करते हैं ना आप लोगों ने, पेंट तो नहीं किया लेकिन पेंट कराया तो होगा ना अपनी दीवार में, ऐसा देख रहे जैसे कभी किया ही नहीं, देखा ही नहीं आप लोग। तो ये दो में से एक काम करना पड़ता है, या तो बिल्कुल हटा ही दें, या तो इतना बार बार करें, कई कोड उसके ऊपर चढ़ाएं ताकि पिछले के असर बिल्कुल खत्म हो जाए। यही काम इंसान को अपनी जिंदगी में करना होता है, यानी हर वो चीज जो हमारी जिंदगी को किसी भी तरह से, हमारे इल्म को मसलन, हमारे नॉलेज को, हमारे जिंदगी के दूसरे पहलू को, हमारी इबादत को, हमारी बंदगी को, हमारे सब्र को, हमारे यकीन को, हमारे ईमान को, या हमारी जिंदगी किसी भी शोबे को अगर कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है, उसके नुकसान को महसूस करने के बाद आकर उसके ऊपर दूसरा पेंट, लेकिन ये पेंट या तो पहला बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, या तो इस कदर चाहाया जाए कि उसका असर ही खत्म हो जाए, जो अल्लाह यही करता है। तुम चाहना शुरू करो, अल्लाह पिछला वाला असर खुद जायल करना शुरू कर दे। ये रवायत में मौजूद है, रवायत में यहां तक मौजूद है कि जिस जमीन पर तुमने गुनाह किया है उस जमीन से भी असर को अल्लाह पाक कर देगा। जो जमीन पर भी असर, जमीन तो बिल्कुल ही बेजान नहीं है, हम समझते हैं जमीन तो कुछ देखते नहीं, जमीन बेचारी क्या करेगी, नहीं, कुरान कहता ना यौमा तुहद्दिसु अखबारहा, एक दिन आएगा जब जमीन अपनी खबरें सुनाना शुरू करेगी, यहां मेरे यहां इस जमीन पर क्या हुआ, और आगे बढ़ते बढ़ते कुरान कहता है यौमा तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन यही जिसको जलजला आ रहा है, यही जमीन आकर अपनी खबर देना शुरू करेगी, मेरे ऊपर क्या किया गया, कितने जुल्म किए गए, कितने गुनाह किए गए। क्यों जमीन खबर देगी, आप कहें जमीन भी बोल सकती है, बोला नहीं, जमीन तो नहीं बोल सकती, लेकिन अगर अल्लाह कुदरत दे तो जमीन भी बोल सकती है। बाद वाली आयत में क्यों बयाना रब्बका औहालहा, क्योंकि अल्लाह ने जमीन पर यह वही की है कि तो आज तू बोल, आज तुझे बोलना है, जमीन हर खबर सुनाना शुरू करेगी। लेकिन दूसरी तरफ रवायत में कहा गया कि इंसान जो तौबा करता है और वाकई शर्मिंदा होकर करता है तो हत्ता अल्लाह इंसान के नफ्स से तो वो पाक कर देता है, रूह से सारा असर मिटा देता है, बिल्कुल साफ कर देता है, यानी एक सही तौबा के नतीजे में रूह पर जितने भी धब्बे, जितना भी गलत असर, वो सब साफ कर देता है, फरिश्तों के नाम अमाल से पाक कर देता है, ऐसा ऐसा पाक करता है कि दोबारा रिकवर ना होने पाए। भी आप अपने हार्ड डिस्क में कोई चीज पाक करते हैं लेकिन कहते हैं फलां के पास ले जाओ, वो फिर दोबारा उसको रिकवर कर देगा। अल्लाह इस तरह से पाक करता है कि दोबारा वो रिकवर ना होने पाए, मगर ये कि खुद ही शैतान के पास लेके पहुंच जाए तो वो दोबारा रिकवर करने की सलाहियत रखता है, वो फिर आगे बढ़ रहा है, फिर पाक रवायतें कहती पाक हो जाता है, यहां तक कि जो जमीन पर भी गुनाह का असर पड़ा हुआ था उस असर को पाक कर देता है, फिर जमीन भी गवाही नहीं देती। ये इंसान की जिंदगी पर आकर असर पड़ता है। ये कब होता है, यानी इंसान एक अमल को देखे कि नुकसानदेह, फिर जो चीज लानी होती है, जो पेंट करना होता है, वो है फजीलतों का पेंट। यानी इंसान को सिर्फ एक ही पेंट करते रहना जिंदगी भर, माह रमजान आया है, امیر المومنین کے فضائل کا ذکر ہو رہا تھا، امیر المومنین کے فضائل سے کیا چیز لے کر کرنا ہے، امیر المومنین کے فضائل سے ایک ایک فضیلت کو اٹھا کر اپنی زندگی میں اس کو اگر پینٹ کرنا ہے، رنگ چڑھانا ہے فضیلتوں کا رنگ. سر امیر المومنین کی فضیلتوں کا ذکر اسی لیے لازم ہے، ائمہ کی فضیلتوں کا ذکر لازم ہے تاکہ یہ پینٹ اپنی زندگی پر ہم چڑھا سکے، وہ رنگ فضیلتوں کا چڑھا سکے، وہ خوشبو ہماری زندگی میں آ سکے. کیونکہ جب پھول کے ساتھ کپڑے کو رکھ دیا جائے، رومال کو رکھ دیا جائے، تو یہ رومال بھی خوشبو کرنے لگتا ہے. رومال میں خود خوشبو کی صلاحیت نہیں ہے، رومال کپڑا ہے، لیکن چونکہ پھول کے ساتھ رکھا گیا ہے لہذا یہ پھول نے یہ اثر ڈالا ہے کہ یہ رومال خوشبو کرنا شروع ہو گیا. لہذا اگر امیر المومنین کے ساتھ رہے ہیں تو امیر المومنین کا لازمی اثر یہ ہے ساتھ رہنے کے فضیلتوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے، امیر المومنین کی بصیرت کی خوشبو، امیر المومنین کا حق کے لیے قیام، امیر المومنین کے ظلم کے مقابلے میں قیام. آج ہم ایک اور فضیلت کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں ہو پائے، وہاں پر پہنچ نہیں پائے. امیر المومنین کی امانت داری، اس کو آپ یاد رکھیں انشاءاللہ کبھی ذکر کیا. آج تیاری جو ہم نے کی تھی وہ اس فضیلت کی تیاری کی تھی، پوری زندگی ایک امین ایک امانت دار انسان کس طرح سے آ کر اللہ کی امانتوں کو، رسول اللہ کی امانتوں کو، انبیاء کی امانتوں کو کہا، کس طرح آ کر امانت کا حق ادا کر رہا ہے، کس طرح امانت کو پیش کر رہا ہے، اور امانت پورے 63 سالہ امانت داری کا حق ادا کرنے کے بعد جب سر پہ آ کر ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر امانتیں پوری کرتے رہے، کوئی بھی امانت خالی نہیں. خیانت دار لوگ ہوتے ہیں اور خیانت کار لوگ ہوتے ہیں، جو بڑی سے بڑی ان کو امانتیں دی جاتی ہیں لیکن امانتوں کو خیانتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ خیانتیں، یہ خیانت کاری ہے. دین امانت ہے، قرآن امانت ہے، اسلام امانت ہے، اہل بیت امانت ہے، امیر المومنین امانت ہے، جناب زہرا امانت ہے. جناب زہرا صرف امیر المومنین کے لیے امانت نہیں ہے، جناب زہرا اپنی فضیلتوں کے لحاظ سے پورے انسانیت کے لیے امانت ہے، خاص کر مومنین کے لیے امانت. حسین ابن علی امانت ہے، کربلا امانت ہے، اور امانت دار لوگ امانتوں کو سنبھالنا جانتے ہیں. امانت دار لوگ جانتے ہیں کہ امانتوں کو کس طرح، یہ خیانت کار لوگ ہیں جو آ کر امانتوں میں تحریف کرنا شروع کرتے ہیں، امانتوں کو بدلنا شروع کرتے ہیں، دین کو بدلنا شروع کرتے ہیں، حق کو بدلنا شروع کرتے ہیں، قرآن کی غلط تعویلیں کرنا شروع کرتے ہیں، قرآن کی غلط تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں، یہ خیانتیں. کربلا کو آ کر بدلتے ہیں، عزاداری کو آ کر بدلتے ہیں، عزاداری میں خیانتیں داخل کرتے ہیں، یہ خیانت ہے عزیز. ہر وہ چیز کی جو اس حقیقت سے اس کو باہر نکالتے، یہ خیانت ہے. حسین ابن علی وہ امانت دار تھے کہ جنہوں نے آ کر اس طرح سے امانت کا حق ادا کیا. آج ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، یہ جملے سب کے لیے کہہ سکتے ہیں، یہ جملے آج ہم امیر المومنین کے لیے بھی کہتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ. اے امیر المومنین، آپ آدم کے وارث ہیں، آپ نوح کے وارث ہیں، آپ ابراہیم کے وارث ہیں، آپ موسیٰ و عیسیٰ کے وارث ہیں، آپ رسول اللہ کے وارث ہیں، آپ جناب زہرا کے وارث ہیں. وہ وراثت اور وہ امانت جس کے لیے جناب زہرا نے قربانی دے دی تھی کہ قبر پر کھڑے ہو کر امیر المومنین فریاد بلند کر رہے تھے، رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، وارث ہیں. کیوں ہم کہتے ہیں حسین ابن علی وارث ہیں؟ اس لیے وارث ہیں کہ جو امانت انہیں دی گئی تھی اس امانت کو اس طرح سے ادا کیا کہ اس سے بہتر کا تصور نہیں. امیر المومنین، ابھی امانت داری پہ گفتگو انشاءاللہ بعد میں کریں گے کبھی، امیر المومنین نے پوری زندگی امانت کا حق ادا کیا، امانت دار تھے. چاہے شب ہجرت ہو، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ خندق ہو، چاہے جنگ خیبر ہو، چاہے ممبر پر آئے ہوئے ہیں، چاہے محراب میں گئے ہوئے ہوں، چاہے تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہوں، مکے میں ہوں یا یمن میں ہوں یا مدینے میں ہوں یا کوفے میں ہوں، زخموں کے درمیان میں ہوں، تیر و تلواروں کے درمیان میں ہوں، لیکن امیر المومنین کو امانت ہمیشہ یاد ہے. کوئی بھی امانت ایک لمحے کے لیے ہاتھ سے نہیں جانے دی. اور جو زندگی بھر اس طرح ساری امانتوں کا حق ادا کر چکا ہو، اسے یہ حق ہے کہ وہ کہے فزت ورب الکعبہ. امانتیں ادا کرتے کرتے سر پہ زر لگی. امانت دار انسان، امانت بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ہی عظیم الشان فضیلت ہے، جس پہ آپ مطالعہ کریں گے امانت داری پر، انشاءاللہ بعد میں ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت، ایک بہت ہی عظیم فضیلت ہے۔ سر پہ تلوار لگ چکی ہے، یہ آج کا دن ہے، آج کی شب، میں کیسے بتاؤں کہ آج کی شب امیر المومنین کی کس طرح سے گزر رہی ہے، زینب ام کلثوم کی آج کی شب کس طرح گزر رہی ہے، امام حسن و امام حسین کی آج کی شب کیسی گزر رہی ہے۔ چونکہ اب دھیرے دھیرے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اب ہمارے درمیان میں امیر المومنین نہیں ہوں گے، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے آ کر دمبا کو ذبح کروایا، اور ذبح کروا کر ایک ٹکڑا لیا اور ٹکڑے کو دھاگے میں باندھ کر زخم میں ڈالا، چونکہ زخم اتنا کشادہ تھا، یہ وہی زخم تھا کہ جہاں پر جنگ خندق میں امیر المومنین کو اس سر پر یہیں پر زخم لگا تھا اور رسول اللہ نے گریہ کیا تھا۔ رسول اللہ آج سے 35 سال پہلے سن 5 ہجری میں، یہ 40 ہجری کا واقعہ عزیزو، 35 سال پہلے رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین کے سر کے زخم کو صاف کر رہے تھے اور امیر المومنین سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، سر سے خون بہ رہا تھا، رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے پٹی باندھ رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر بعد سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رسول اللہ رو رہے ہیں، گریہ کرتے ہوئے دیکھا، امیر المومنین حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ آج تو خوشی کا موقع تھا، یہ تو گریہ کرنے کا وقت نہیں تھا، تمام اصحاب خوش ہیں، جنگ خندق کی جنگ جیتی گئی ہے، یہ بڑی جنگ تھی، امیر المومنین کی تلوار کے ذریعے سے یہ جنگ جیتی گئی، تو رسول اللہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے پوچھ لیا، رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ کا گریہ کرنا امیر المومنین کو گوارا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ نے امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھا، زخمی چہرے کی طرف دیکھا، پٹی بدھے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور آواز دی، اینما اکون حینما خود بتا دہی من ھذا، اس وقت میں کہاں ہوں گا جب یہ داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو رہی ہوگی، آج کے اس وقت کو یاد کر کے 35 سال پہلے رسول اللہ رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کے غم کو، امیر المومنین کی اس پریشانی کو، امیر المومنین کے زخمی سر کو رسول اللہ دیکھ نہیں رہے ہیں، رسول اللہ نے دیکھا نہیں ہے، 35 سال پہلے صرف یاد آئی ہے رسول اللہ کو اور اسے سوچ سوچ کے رسول اللہ رو رہے ہیں، آج ہم کیوں نہ گریہ کریں، آج امیر المومنین کے سر شکافتہ ہو، آج امیر المومنین کے شکافتہ سر کو امام حسن دیکھ رہے ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں، جناب زینب دیکھ رہی ہیں، سب تڑپ رہے ہیں۔ طبیب نے وہ گوشت کا ٹکڑا ڈالا، سفید گوشت کا ٹکڑا ڈالا، دھاگے سے ڈالا، شگافتا سر سے ڈالا، اور اب اس کو جو باہر نکالا تو مغز کے ذرات اس پہ لپٹے ہوئے نظر آئے۔ طبیب نے کہا، یا امیر المومنین آپ وصیتیں کریں، اب وصیت کرنے کا وقت ہے، اب آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ امیر المومنین پہلے سے بھی وصیتیں کر رہے تھے، محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کے پیروں کی طرف دیکھا تو پیروں کا رنگ متغیر ہو گیا، تلووں کا رنگ، پیر کے تلووں کا رنگ، زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ زہر نے صرف چہرے پر، صرف سر پر، صرف دل پر اثر نہیں کیا تھا، بلکہ زہر کی شدت کی وجہ سے امیر المومنین کے پیروں کے تلوے کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کے سب تڑپ رہے تھے، سب رو رہے تھے، باہر اصحاب رو رہے تھے، رو رو کر کہہ رہے تھے ایک مرتبہ امیر المومنین سے ملنے کا موقع دیا جائے، شدت زہر کی وجہ سے بار بار امام کو غش آ رہا تھا، غش سے افاقہ ہو رہا تھا، اصحاب نے جب زیادہ اصرار کیا تو بیت الشرف سے بیویوں کو ہٹایا گیا، ہٹایا گیا، جناب زینب کو ہٹایا گیا. مجھے نہیں معلوم امام حسن نے کیا تسلی دی اور کیا کہہ کر ہٹایا، لیکن یہاں پر جب جناب زینب کو ہٹایا جا رہا ہے تو تسلی دے کر ہٹایا جا رہا ہے، لیکن ٹیلے زینب سے اور ٹیلے زینبیہ سے جناب زینب کو ہٹایا جا رہا ہے تو وہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا. صرف حسین کی آواز آئی تھی، اے میری بہن، میری نگاہوں کے سامنے جب تک میں زندہ ہوں اس ٹیلے کی بلندی پر نہ محرموں کے درمیان نہ بی بی کو ہٹا دیا گیا. اصحاب آنے لگے، کہا جلدی جلدی گزر کے چلے جاؤ، وقت کم ہے. اصحاب آ کر دیکھتے تھے، امیر المومنین کے چہرے پر نگاہ کرتے تھے اور جا رہے تھے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، لوگ رو رہے تھے، فریاد بلند کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کیونکہ اب سب کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب مسجد کوفہ ہوگی، لیکن اس مسجد کوفہ میں امیر المومنین نظر نہیں آئیں. مسجد کوفہ ہوگی، مسجد کوفہ کا ممبر ہوگا، لیکن اس ممبر پر اب امیر المومنین نہیں ہوں گے. زندگی بھر رونے کے لیے تو نہیں کافی ہے جب امیر المومنین کا ممبر امیر المومنین سے خالی ہو جائے گا، اب وہ خطبے نہیں ہوں گے. آ کر لوگ جاتے رہے، روتے رہے، گریہ کرتے رہے. جب سب چلے گئے، سب باہر نکل گئے، بیویاں پھر واپس آئیں، امام حسن تھوڑی دیر بعد واپس آ کر پلٹے اور پلٹ کے اگر دیکھا تمام اصحاب تو چلے گئے ہیں، لیکن امام کا بہت ہی خاص صحابی اسبق بن نباتہ دروازے پر بیٹھا ہوا ڈیوڑے پہ. کہا اسبق تم واپس نہیں گئے؟ کہا مولا میں نہیں جا پا رہا ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو یہ کہوں کہ اب اس کے بعد میں یہاں سے جاؤں گا تو امیر المومنین کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں، اب اس کے بعد امیر المومنین کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا، ایک مرتبہ مجھے اور دیکھنے دیں، ایک مرتبہ امیر المومنین کی خدمت میں اور حاضر ہوں. کہا کہ بابا کی حالت زیادہ خراب ہے، جب بہت زیادہ اصرار کیا تو واپس پلٹے گا، ٹھیک ہے میں اجازت لے کے آتا ہوں. پھر گئے اور جا کر واپس پلٹے اور لے کر گئے اسبق ابن نباتہ کو. وہاں اسبق ابن نباتہ جب خدمت میں پہنچا، امیر المومنین نے ہاتھ پکڑ لے، کہا اسبق ابن نباتہ تم آ گئے. اسبق ابن نباتہ نے وہاں پر جب پہنچا تو امام نے اس سے پھر ایک تقاضا کیا، یہ درد تھا امیر المومنین کا عزیزو، یہ مصائب کا سب سے اہم حصہ ہے امیر المومنین کے، ایک درد تھا جو امیر المومنین کے اوپر آیا تھا، 30 سالوں سے درد تھا کہ امیر المومنین کا علم کوئی لینے والا نہیں تھا، روک دیا تھا. وہ امیر المومنین جو علم آ کر دیتے تو نہج البلاغہ بنتی، اس امیر المومنین کے ہاتھوں میں بیلچہ اور بھاوڑا پکڑا دیا گیا تھا، امیر المومنین کو خلافت سے روک دیا گیا تھا، امیر المومنین کو الہی حکومت سے روک دیا گیا تھا، امیر المومنین باغ میں نظر آتے تھے، امیر المومنین کھیتوں میں نظر آتے تھے، امیر المومنین کی جگہ کھیت نہیں تھے، امیر المومنین کی جگہ باغات نہیں تھے، امیر المومنین کی جگہ ممبر تھا، امیر المومنین کی جگہ تخت خلافت تھا، امیر المومنین کی جگہ وہ تھی جہاں سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچتا، لیکن یہ درد تھا امیر المومنین کا جو ہمیشہ باقی تھا. لہذا آخری وقت میں اسبق کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا وہی نقطہ، وہی جملہ، سلونی سلونی، اے اسبق مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. اب واقعی پوری انسانیت امیر المومنین کو کھو رہی ہے، اب امیر المومنین ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں، لیکن اپنے درد کا اظہار کر رہے ہیں، پوچھو. لیکن ہمیشہ یہ جملہ امیر المومنین کہتے تھے، آج ایک جملے کا اضافہ تھا، اما خففو علیہ. لیکن دیکھو اسبق بڑے سوال نہیں کر رہا، اس لیے کہ تمہارے امام میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ بڑے سوالوں کا جواب، بار بار امام کو غش آ رہا تھا. اسبق نے کچھ سوال پوچھا، وہ تھوڑا سوال پھر بھی بڑا، انشاءاللہ آپ جا کے پڑھیں. سوال پوچھا، اس سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ پھر امیر المومنین نے آ کر اس کی وضاحت کی، پھر امیر المومنین نے وہ درد بھی بیان کیا کہ رسول اللہ نے تو امت کو باپ دے کے دیا تھا، لیکن امت اپنے باپ کو حقیقی قدر نہ کر پائی. امت نے اس بات کو چھوڑ دیا، یہ کہتے کہتے امیر المومنین کو غش آ گیا، پھر دوبارہ افاقہ ہوا، پھر امام کو جب افاقہ کہا ابو اسبق تم باقی ہو، اسبق کا ہاتھ امام کے ہاتھوں میں تھا، اے اسبق ابھی تک تم موجود ہو، اسبق خدا حافظ کر رہا تھا، لیکن امام کے چہرے پر نگاہ تھی، بس آخری جملہ عزیز، بعد میں آپ مصیبوں مصائب سنیں گے مجلسوں میں انشاءاللہ، اسبق کے چہرے پر نگاہ تھی اور یہ اسبق کی امیر المومنین کے چہرے پر نگاہ تھی، اور یہ چہرہ امیر المومنین کا یہ چہرہ اسبق ابن نباتہ کو کبھی بھی نہیں بھولا، اس لیے بعد میں بھی اسبق بیان کرتے تھے کہ امیر المومنین کے چہرے کی حالت یہ تھی، جسم سے خون اتنا زیادہ نکل گیا تھا اور جسم پر زہر کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ امیر المومنین کی پیشانی پہ ایک زرد رنگ کا رومال بدھا ہوا تھا، اور امیر المومنین کا چہرہ اتنا زرد ہو گیا تھا کہ میرے لیے مشکل تھا کہ پہچان پاؤں کہ چہرہ زیادہ زرد ہے یا امیر المومنین کے سر پہ بدھا ہوا رومال زیادہ زرد ہے، جس کا چہرہ اتنا زرد ہو گیا تھا اس کو بھی اپنی امت کی فکر تھی، وہ بھی علم دینا چاہ رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اب اصحاب تو نہیں ہیں، اب صرف بیویاں ہیں، اور وقت گزرتے گزرتے وہ لمحہ آیا کہ جب امیر المومنین کی زبان میں کلمات جاری ہوئے، انا للہ وانا الیہ راجعون، بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہتے کہتے امیر المومنین کی آواز خاموش ہو گئی، چہرہ بند ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئی، اور دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امیر المومنین سے محروم، بیبیوں کی فریاد بلند ہوئی، پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام کی زندگی کے حقیقی فضیلتوں کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما، پروردگار امیر المومنین کی زندگی اور فضیلتوں کی خوشبو سے ہماری زندگیوں کو معطر کر دے، پروردگار ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما، راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا حشر و نشر قرآن کے ساتھ فرما، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری آخرت قرآن اور اہل بیت کے ساتھ، پروردگار اگر ابھی تک ہم نے توبہ نہیں کی ہے تو پروردگار ہمیں اس مہینے میں، اپنے اس عظیم مہینے میں، ان شبہ قدر میں، تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، تمام کوتاہیوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار کل میں حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کل میں باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما، ماتم